اس وقت محفل میں کیونکہ مختلف عمر کے افراد موجود ہیں تو ایک گروہ موجود ہے ہمارے اور ہم سے اوپر والی عمر کا کہ جنہوں نے اس دنیا کی تقسیم کو دو حصوں میں دیکھا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ آدھی دنیا سوشلسٹ ممالک تھے، کمیونسٹ ممالک تھے، روس سربراہ ہوتا تھا ان کا، آدھے ممالک کیپٹلسٹ ممالک تھے کہ جن کو خود امریکہ، اس وقت یورپ میں برطانیہ سربراہ ہوا کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ امریکہ نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، دو حصوں میں، 1991 تک، 1991 کہ جب رشین انقلاب ٹوٹا ہے، جب روس کا انقلاب ختم ہوا ہے، 1991 تک یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی۔ آپشن نہیں تھا کسی بھی ملک کے پاس، ہاں مگر یہ کوئی بادشاہی نظام ہے، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، کویت ہے، قطر تھا، ہے عمان ہے، ان ملکوں کے علاوہ جہاں بادشاہ، یا اردن ہے، ان کے علاوہ جہاں بادشاہی نظام تھے، ان سب کو کیپٹلزم اس وقت سے لے کر ابھی تک دودھ دینے والی گائے کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جو کھل کے کہہ بھی دیا، ٹرمپ نے آپ کے سامنے کھل کے کہہ بھی دیا سعودی عربیہ کو کہ بھائی یہ دودھ دینے والی گائے ہیں ہمارے لیے، ان کی حیثیت سے تو کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی رول بنتا ہے دنیا میں؟ کچھ نہیں بنتا، فارغ بالکل۔ کویت کا، بحرین کا، دنیا کی پالیٹکس میں تو رول نہیں، مگر یہ کہ بس اپنے اندر مسلمانوں کو یا انقلابی تحریکوں کو دبا کے رکھو بس، یا سعودیوں کو بعد میں تھوڑا رول مل گیا کہ چلو وہابیت پھیلاؤ، پھیلاؤ وہابیت کو، اس نظریات کو پھیلاؤ، تکفیریت کو پھیلاؤ، وہی ان کا کوئی رول نہیں بنتا۔ دنیا تقسیم دو حصوں میں تھی، کیپٹلزم اور کمیونزم۔ اب کوئی بھی ملک نیا وجود میں آئے یا پرانے ہی ملک ہو، تھوڑی سی بھی لڑائی لے تو اسے پوچھتے تھے بھائی بتاؤ کس جگہ پہ جاؤ گے، کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے؟ اور آپ کہیں گے نو کیپٹلزم ہے نہ سوشلزم ہے، تو لوگ آپ کو تعجب سے دیکھتے تھے پاگل ہو گیا کیا، نہ یہ رشین سپورٹ لے گا نہ امریکن سپورٹ لے گا، یہ رہے گا کیسے دنیا میں؟ کیونکہ ہمیں 100-125 سال ہو گئے انقلاب ایران سے پہلے کہ ہم عادی ہو گئے تھے، عادی ہو گئے تھے کہ بھائی دنیا نہیں چلتی، آپ کو کسی ایک کیمپ میں آنا پڑے گا، یا آپ سوشلسٹ کیمپ پر جائیں گے یا آپ کیپٹلسٹ کیمپ پر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی پاس گنجائش نہیں ہے، یا آپ کی تائید میں پیچھے امریکہ کھڑا ہوگا یا آپ کی تائید میں پیچھے رشیا کھڑا ہوگا، آپ کے پاس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ جب ایران کا انقلاب تیاری شروع ہوئی تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ مولانا صاحب جنہیں خمینی بت چکن کے نام سے، اس وقت تو کہلے خمینی بھی نہیں تو روح اللہ موسوی، اب یہ روح اللہ موسوی جو اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے خمینی کے نام سے پہچانا، یقینی طور پر آپ انقلاب لائیں گے کسی نہ کسی طرف تو جائیں گے جائیں گے۔ آپ نے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، قرآن کی آیت، انہوں نے کہا بھائی یہ کون سا مولوی ہے جو کہہ رہا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ کیپٹلزم نہ سوشلزم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ امریکہ نہ روس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی لا شرقیہ ولا غربیہ، نہیں چاہیے کسی کی سپورٹ، ورنہ پھر انقلاب کیوں لا رہے ہیں؟ اگر ہم نے شاہ کو نکالنے کے بعد اس ملک سے اور پھر امریکہ کے ہی کہنے پر حکومت چلانی ہے یا روس کے کہنے پر حکومت چلانی ہے، انقلاب کیوں آ رہا ہے؟ کیا مانا انقلاب کا؟ یہ میں نے مثال دی آپ کو، یہ میں نے آپ کو مثال دی، کام آئے گی جب پاکستان کے موضوع پر آؤں گا میں۔ آ گیا انقلاب، نہ صرف انقلاب آ گیا بلکہ جو خمینی بت شکن نے کہا تھا وہ بھی ہو گیا، انہوں نے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، پوچھا پھر یہ سسٹم کہاں سے بناؤ گے؟ اس کا مطلب بہت جلدی جلدی اگر میں آپ کو سمجھاؤں، انہوں نے کہا سسٹم کیسے بناؤ گے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ اگر کہہ رہے ہو تو پھر یہ جو تم ملک آئین بناؤ گے، پھر جو تم ملک کا انشاء اللہ تعلیمی نظام بناؤ گے، پھر جو تم ملک کا اکنامیکل سسٹم بناؤ گے، اقتصادی نظام بناؤ گے، پھر جو معاشرتی نظام بناؤ گے، جسے اجتماعی نظام بھی کہتے ہیں آپ، جسے سماجی نظام بھی کہتے ہیں آپ، یہ جو عدالتی نظام بناؤ گے یہ کیسے بناؤ گے؟ سسٹمس کے بغیر تو نہیں چل سکتے، اور یہ سسٹمس یہ تو مسلمانوں نے نہیں لکھے، یہ کسی مسلمان برین نے تو نہیں لکھے سسٹمس جس کو آپ ازمس کہتے ہیں، یہ ازم تو سارے ان کے لکھے ہوئے، سسٹم سارے ان کے لکھے ہوئے۔ آپ پاکستان کے اندر بھی ہوں قانون تو نہیں کہوں گا، آپ امریکہ کے اندر بھی ہوں قانون تو نہیں کہوں گا، ایک ہی چیز ہوگی, ورژن تبدیل کیسے ہوتا ہے, خالی قومیت یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو نیشنلائز کر لیا جاتا ہے, جیسے کہ بھٹو نے کیا. بھٹو نے آپ کے ملک کو نیشنلائز کیا ہے, آپ کے آئین کو نیشنلائز کیا ہے 1973, نہ کہ آئین بنایا ہے. کس نے آپ سے کہا ملک کا آئین بنایا ہے؟ بنایا بنایا نہیں ہے, آئین کو نیشنلائز کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے. پوری دنیا یہی کرتی ہے, آئین ان کے ہوتے ہیں, قانون دان ان کے پاس ہوتے ہیں, برین ان کے پاس ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی ہم ایسا ایسا قائل ہیں, بزنس تو ان کے پاس ہوتا ہے, میڈیا ان کے پاس ہوتا ہے, ایجوکیشن تو ان کے پاس ہوتی ہے. ایسے ایسے کہا کہ بھائی انقلاب تو لے آؤ گے, بناؤ گے کیسے, نظمز بناؤ گے کیسے. عجیب جواب تھا خمینی کا. خمینی پوچھے کر نے فرمایا کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت ہیں نا, یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ جس سے ہم اپنے ملک کا پورا سسٹم بنائیں گے. عجیب بھائی, قرآن تو ہوتا ہے ثواب کے لیے, قرآن تو ہوتا ہے کسی محفل میں اسٹارٹ کی تلاوت, اسٹارٹ کرو تلاوت سے تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا ہو بیچارہ, مولانا صاحب لگے رہے بیچارے کئی آیات سناتے رہے, کوئی بندہ نہیں رہا, صرف جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ تو. قرآن ثواب کی نیت سے ہوتا ہے, سر پہ رکھ دو بندہ گزر جائے, پھر اگر کہیں موت قریب ہو تو کھول کے پڑھنا شروع کر دو, احضار کا وقت ہے, چلا گیا دنیا سے, اب چلو قرآن مان لے جا کے چلتے تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں نا قرآن کے استعمال تو بڑا واضح ہے آپ کے لیے. میں آپ سے کہوں گی قرآن جو ہے یہ قانون ہے, قانون ہے, کتاب قانون ہے. میں کہوں قرآن کتاب قانون ہے, میں کہوں دنیا کے سارے سسٹمز کے اوپر قرآن کے پاس سلوشنز موجود ہیں, میں کہوں سیرت اہل بیت علیہ السلام میں سارے سسٹمز موجود ہیں. ایک بار یہ کہ میں کہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن مکمل یا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, کتنا اچھا جملہ ہے, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, کتنا اچھا جملہ ہے. لیکن اگر ہم کہیں کھولو بتاؤ تم فارغ, مثال انگریزوں کی دیں گے, اسکول انگریزوں پہ چلے گا, عدالتی نظام ان کو ہر چیز تو نہیں دیں گے, تو اسلام بیچارہ کہاں ضابطہ حیات ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہ اکبر. اگر یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی نا, اب دیکھیں امریکہ نے رشیا کو ختم کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آخری اور خود پوری دنیا کے اوپر حکومت کا اعلان کرنے کے لیے تیاری کی. اب وہاں پر ایران بھی کہے کہ ہم ایسا ایسا نظام بنائیں گے, کیسے قبول کرے گا, کیسے کہا ایران میں سارے ساتھی مار دو. پہلے سال خمینی بت شکن کے سارے شاگرد شہید ہو گئے, سارے, جس میں آیت اللہ کی سطح کے لوگ تھے, آیت اللہ دست غیر, اشرف اصفہانی, یعنی بڑے بڑے لوگ, آیت اللہ مدنی, آیت اللہ قدوسی, بڑے بڑے لوگ آیت اللہ کی سطح کے شہید ہو گئے. اور پھر بہشتی اور متحری اور باہنر اور رجائی یعنی قوم سب شہید ہو گئے, پارلیمنٹ اڑا دی پوری 72 کی. کہا انقلاب کو روکو, نہیں رک رہا, جنگ مسلط کر دو, 8 سال صدام جنگ کرتا رہا, نہیں رک رہا انقلاب, نہیں رک رہا. کہا پھر داخلی فتنے اٹھاؤ, ان کے اندر داخلی فتنے اٹھاؤ. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا, تعجب نہیں, اگر آپ زیادہ دنیا کے حالات سے آگاہ ہوتے تو تعجب کی بات نہیں تھی کہ وہ ایران جس نے نہ صرف ایران کو بچایا بلکہ آہستہ آہستہ لبنان میں حزب اللہ کھڑی کر دی, جس نے آہستہ آہستہ شام میں بی بی کے حرم کو بچا لیا, جس نے آہستہ آہستہ یمن کے مسلمانوں کو بچا لیا, یہ تو چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. جو نہیں نظر آتی ہیں, نائجیریا سے شروع ہوتا ہے موضوع, ابراہیم زرزکی سے, اور پورے نائجیریا اور پورے یورپ میں جو تحریک اٹھی ہوئی ہیں اس وقت, جو کام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کام اس انقلاب کو ایران کے اندر محفوظ کر رہے تھے, یعنی اندر ہی دبا کے ختم کرنا چاہتے تھے, اس کو سرحد باہر نکلیں گے. پھر کہا کہ اب ان کے لیے ایک طرف سے نہیں, اندر سے داخلی فتنہ نہیں, باہر سے, باہر سے خالی مسلمانوں والا فتنہ نہیں جو منافق کہلاتا ہے, بلکہ عیسائی, یہودی, غیر مذہب, جو سب کو لے آؤ, سب جمع ہو جاؤ, جنگ احزاب. ابھی جو آخری سلسلہ ایران میں ہو رہا ہے نا وہ جنگ احزاب ہے، یہاں پہ یعنی میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو اور زیادہ واضح کروں، یہ جنگ احزاب ہے، ہر طرف سے شروع ہوئی ہے اور صرف ایک شخصیت، میں بہت ہی اعتماد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، صرف ایک ہی شخصیت رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کہ جو اس جنگ احزاب کو تنہا ترین لڑ رہا ہے ایران کے اندر، ابھی اس سطح پر آگے کوئی نہیں، خواص نے ساتھ نہیں دیا، بہت معذرت کے ساتھ وہاں کے خواص چھوڑے، یہاں کے خواص نالائق خواص ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ان کے ہو کیا رہا ہے، لگتا ہے تاریخ کی الف بے نہیں پڑھی، مولا کائنات کے زمانے کی الف بے نہیں پڑھی انہوں نے، تھوڑا سا حالات گڑبڑ ہوتے ان کو اپنے ہی سسٹم پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی شخصیات پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نظام پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مولا کائنات کے زمانے میں ہوتے، امام حسن کے زمانے میں ہوتے، یقینی طور پہ امام کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہوتے، یقینی طور پہ جب اپنے خواص کی حالت دیکھتے ہیں، چاہے ایران میں ہو چاہے دنیا کے اندر ہو، ایک بیچارہ سید حسن نصراللہ ڈٹ کے دنیا میں بات کر رہا ہے، ابھی اس ایران کے موضوعات کے اوپر بھی ڈٹ کے بات کیا اس نے، اس نے کہا امریکی فتنہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا آپ کے اسرائیلی فتنہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا آپ کے سعودی فتنہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا آپ کے، وہ ایران کو بڑھنے دیں گے، ایران کو آگے آنے دیں گے، کہ جو اہل بیت علیہم السلام ہر ایران کی وجہ سے اگر آج آپ کے لیے یہ اربعین کی زیارت کھل گئی ہے کہ جہاں کروڑوں کی صورت میں کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں، یہ ایک برکت ہے انقلاب اسلامی ایران کی، ایک برکت یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں جاتے ہیں، ورنہ صدام کے زمانے میں زیارت کھلی ہوئی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن بھی زری جو ہے نا وہ خالی نظر آتی تھی، عاشور کے دن زری خالی نظر آتی تھی، صدام کا زمانہ تھا، اس انقلاب کی برکت اہل بیت علیہم السلام دنیا میں زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے، قرآن زندہ ہو گیا، قرآن زندہ ہو گیا، وہ قرآن کی جو میں نے آپ سے کہا کہ ہدایت کی کتاب کے بجائے کیا اس سے استفادہ ہو رہا تھا، آج قرآن کی آیاتوں کی بنیاد پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ فلسطینی مجاہدین اور یمنی مجاہدین اتنی مشکلات میں ہیں، لیکن آپ ان کے انٹرویو سنیں، اگر آخری میں آپ کو یہ آیت نہ ملے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو سپر کر دیا ہے اللہ کے، جب اللہ کے سپر کیا تو پھر کیا خوف ہے، موت کا خوف ختم ہو گیا ہے، موت کا خوف ختم ہو گیا، بس پھر کیا بچا، جب موت کا خوف ختم ہو جائے کسی قوم کے اوپر سے، یقین کریں جب کسی قوم پر سے موت کا خوف ختم ہو جائے نا، موت کا خوف ختم ہو جائے بس یہ قوم ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب تک اس کو موت کا خوف رہتا ہے نا، پھر یہ اس کی جزیات ہیں، پھر یہ اپنی اکانومی مضبوط کرتی ہے، پھر یہ اپنے مضبوط گھر بناتی ہے، پھر اپنا بینک بیلنس بناتی ہے، کیونکہ اس کو موت پر تو اعتماد نہیں ہوتا، زندہ رہنا ہے، موت کہاں سے، بس زندہ رہنا ہے، تو پھر آپ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر دنیا کمپرومائز کرتی ہے کہ یار ابھی ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، یا ذرا امن کے ساتھ چلتے ہیں، یا ذرا فلاں کام کرتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے یہ سب، جب آپ اس طرح کی کمپرومائز کرتے ہیں، الحمدللہ ایران، لبنان، یمن، شام اور اسی طرح کے لوگ انشاءاللہ پاکستان، السلام علیکم، اور افغانستان، بہت بڑی تعداد ہے، امید کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، ایران کے پاس جو طاقت ہے نا، جملہ رہبر معظم کا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اسے بڑی آسانی سے سمیٹا جا سکتا ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، جب ہم داعش کو جواب جا کے سیریا میں دے سکتے ہیں، جب ہم داعش جیسی نجاست کو عراق میں شکست دے سکتے ہیں، تو یہ داعشی جو فارسی زبان داعشی ہے اس کا کیا اس کی حیثیت ہے، لیکن یہ جو رافت دینی ہوتی ہے نا، یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، اس تربیت میں انسان پر جبر اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ گمراہ ہوا ہوا ہو پروپیگنڈے کی بنیاد پر، یہ رہبر معظم کی تقریر کا جملہ ہے، بارہ تو رہبر نے کہا کہ ہماری بسیج ہماری پولیس اور ہماری عوام، کہا یہ مظلوم، لیکن کون سے مظلوم، طاقتور ترین مظلوم، یہ کیا جملہ ہے بھائی، یہ تو عجیب سا جملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں طاقتور ترین مظلوم، یہ کون ہوتا ہے، کہا مولا کائنات علی جبنی ابی طالب کی طرح، اپنے مولا کی طرح، یہ طاقتور ترین مظلوم ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تربیت ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، لینی نہیں پڑتی ہے، اس میں خون اپنا دینا ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں لینا ہوتا ہے، اس میں خون جگر کو پینا ہوتا ہے، دوسرے کا خون جگر نکالنا نہیں ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ دیکھتے رہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جلدی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، کہ ایران موقع دیتا ہے 15 سال 10 سال 8 سال 6 سال امریکہ نے جو اپنے لوگ بنائے ہوتے ہیں، ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایران ان کو موقع دیتا ہے بلبلوں کی طرح اوپر آؤ. جب یہ اوپر آتے ہیں ایران اپنا کام کرتا ہے اور پھر الحمدللہ سفر شروع ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے اس طرح کے فتنے اس پوری تاریخ میں، یعنی میں نے 14 سال کی عمر میں اگر شعور آ گیا تھا، انقلاب سمجھ میں آ گیا تھا 14 سال کی عمر، تو اس وقت اتفاق سے انقلاب کو آئے ہوئے بھی صرف 4 سے 5 سال ہوئے تھے. اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ فتنے اتنی مرتبہ آئے، لیکن اس انقلاب کی محبت کو، اس حقیقت میں جو اسلام دوبارہ سے زندہ ہوا ہے، اس کی محبت کو کیونکہ آقا جعفر نقوی صاحب نے شاید ہمارے دل میں بسایا تھا، اس لیے کبھی 1% ایک ذرہ بھی نہیں شک کبھی پیدا نہیں ہوتا. ایمان کے ساتھ خدا کا شکر ہے ابھی بھی اسی حوصلہ اور ایمان کے ساتھ ہم پر امید ہو کے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی کہیں گے کہ امیدوار رہتے ہوئے نگاہیں پوری ہو دشمن پر، لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد پہ. تیسرا اور آخری موضوع پاکستان. پاکستان گزشتہ 4-5 سال پہلے تک کبھی بھی میں نے سیاسی تجزیوں میں پاکستان کو نہیں رکھتا تھا. میں لوگ کہتے تھے آپ پاکستان میں بات نہیں کرتے، میں کہتا کیا کروں، یہ وہ پاکستان ہے کہ کوئی اصول ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ پہ کوئی چارٹر ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار چلو ان بنیادوں پر سیاست ہوتی ہے، ان موضوعات پر دیکھو اس طرح سے سیاست ہوتی ہے، لیکن یار کوئی اصول نہیں لکھا ہوا. آپ کے سامنے آ گیا نا اب تو. پہلے تو چلیں آپ، میں 4-5-8 سال پہلے کہوں کہ آپ کے پاس میڈیا نہیں ہوتا تھا، آپ کے پاس خبریں نہیں آتی تھیں، آپ کے پاس کلپس نہیں آتے تھے، تبصرہ کرنے والے لوگ آپ کو پتہ نہیں چلتے تھے، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے نا، اب تو بہت کچھ آپ کو نظر آتا ہے، بہت کچھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. یہ جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان کے اندر پورے 70-75 سال سے ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آج، ہاں شکل آج عمران خان کی ہے، اس سے پہلے بینظیر بھی اسی طرح سے اٹھی ہے، اسی طرح سے ضیاءالحق کے مقابلے میں آئی تھی، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو بھٹو بھی آیا ہے، بھٹو اسی طرح سے اپنے زمانے کے ڈکٹیٹر کے سامنے آیا تھا. یعنی یہ جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہا ہے. قومی شخصیات بنتی رہی ہیں ہمارے یہاں، لیکن قومی شخصیات زیادہ عرصے باقی نہیں رہی ہیں ہمارے یہاں. یہ بڑی کنفرم بات ہے. کیا مطلب؟ یعنی اصول تو ہمارے یہاں پاکستان کی سیاست کے اندر لکھے ہوئے بنائے نہیں گئے، لیکن جو نظر نہ آنے والے اصول موجود ہیں اس میں سے ایک ہی ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں قومی شخصیت کے طور پہ اوپر نہیں آئے گا. یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، بغیر لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے ادارے، فوج، ایجنسیز اور حکومت کے لوگ، سیاسی لوگ سب اس پر متفق ہیں کہ قومی شخصیت کے طور پہ کوئی اوپر نہیں آئے گا. لولا ہو، لنگڑا ہو، کمزور ہو، پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے پلانٹڈ ہو، ہو سکتا ہے پلانٹڈ جو ابھی موجودہ قیادت ہے عوامی، لیکن یہ زیادہ عرصہ رہے گی نہیں. یا جھکو یا بکو، یا ہمارے کہنے پر چلو. نہیں چلنا تو پھر زیادہ عرصے نہیں چلنا، پھر زیادہ عرصے نہیں چلنا. تجربہ ہے ہمارا، یہ وہ اصول ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس پر عمل ہوتا ہے. ایک، ہمیشہ چور اور ڈاکو ہم پر مسلط رہیں گے. لکھا ہوا نہیں ہے، ہے قانون ہے، لکھا ہوا نہیں. انہی لوگوں کی حکومت آتی رہی، عجیب بات ہے، تھکتے نہیں ہیں لوٹ لوٹ کے. خالی اپنی یہی دو خاندان کی جو آپ پر مسلط رہے گزشتہ 35 سال، صرف اپنی باہر کی دولت واپس منگوا لیں نا اس پاکستان کے اندر جو یہیں سے لوٹ کے لے کے گئے، تو پتہ چلے گا آپ کو کہ سارے قرضے اتر گئے، اس پاکستان کے سارے قرضے اتر گئے. اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اس پاکستان میں بہت کچھ ہے، لیکن نہیں، اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں. تھکے نہیں ہو، اتنا لوٹا ہے، تھکے نہیں ہو؟ نہیں تھکے، اولادیں تیار ہو رہی ہیں. کون سی اولادیں؟ عجیب بات ہے، ایجوکیشن یورپ میں، یعنی باہر، زندگی وہیں گزری اکثر، زندگی جوانی تک بینظیر سمیت، اس کے بعد پھر دوستیاں ساری وہیں پر. بڑے خوش ہیں کہ فلاں جو وزیر خارجہ بنا ہے آسٹریلیا کا، وہ میرا دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، جس جگہ پہ رہے ہیں وہاں رہتے ہی اس طرح کے لوگ ہیں. اب یہ لوگ کے جو باہر پیدا بھی اکثر باہر ہوئے، گوشت پوست بھی سارا باہر کا ہے، برین بھی سب باہر کا ہے، پاکستان میں سیاست کے لیے آ جاتا ہے. اس کو پاکستان کی سیاست یا مشکلات، لفظ سیاست تو نہیں گئے، جو سیاست ہو رہی ہے اس کو تو جانتے ہیں یہ لوگ، مشکلات کا الف بے بھی پتا ہوتی ہے نہیں پتا ہوتی. یہ پاکستانی مفادات کے لیے سٹینڈ کریں گے، کبھی سٹینڈ نہیں کریں گے. ان کی تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ کہیں ہماری کسی پاکستان کے سوری کسی امریکہ کے یا برطانیہ کے وزیر خارجہ وزیر اعظم سے کسی ایک میز پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں. ان کی تو یہ خواہشات ہوتی ہیں، یہ اسی میں مرے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے حکمران اور ان کی اولادیں جو ان پر مسلط ہو رہی ہیں. یہ لکھا ہوا قانون نہیں ہے لیکن ہے کہ انہوں انہوں پھر ہم پہ دوبارہ تیسری بات ہو گئی، میری تیسری بات ہو گئی، قومی حیثیت نہیں آنے دیتی. ہمیشہ اسی طرح کے خاندانہ پر جو چور اور ڈاکو ڈکلیئرڈ گورنمنٹ میں، جو ڈکلیئرڈ عدالیہ میں، عدلیت عدالتوں میں ڈکلیئرڈ ہیں، وہی آپ پر مسلط رہیں گے اور اس کے بعد مستقبل میں ان کی اولادیں آ جائیں گی. بھائی یہ پاکستان اس لیے حاصل ہوا تھا، اس پاکستان پر محنت اس لیے ہوئی تھی، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے، یہ اس زمانے میں جن لوگوں نے قربانی دی تھی، اگر ان کو قبر سے نکالیں ابھی اور ان سے کہیں یار پاکستان کی موجودہ صورت حال یہ، آپ یقین کیجئے وہ اگلے ہی لمحے پھر بیچارہ انتقال کر جائے گا، یار میں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی تھی. ابھی بہت زیادہ حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اقتصادی دیوالیہ ہو سکتے ہیں، ڈیفالٹر اقتصادی. آپ کو بہکاری بنایا جا رہا ہے نا، پریکٹس کروائی جا رہی ہے، یہ جو تھوڑا تعجب ہوگا لیکن حرج نہیں ہے، سخت باتیں بھی سننے کی عادت ڈالیے، یہ جو آپ کو آہستہ سے دکھایا جاتا ہے نا، سیلانی بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جی ڈی سی والے فری میں راشن تقسیم کریں گے، فری میں کھانا کھاؤ بھی لے کے جاؤ بھی، ابھی یہ کم نہیں ہوں گے، ابھی سیلاب زلزلے کے بعد اور بڑھ جائیں گے. آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ یار تمہاری اکانومی تو بہت مضبوط نہیں رہے گی، اگر ایک وقت کا کھانا ہی کھانا ہو تو بس پھر اس لائن میں لگ جانا، سفید پوش بھی لگے گا اس لائن کے اندر. یہ آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ وہ چیریٹی نہیں ہے جو ہم نے اہل بیت علیہم السلام ان کی شہادتوں کے بعد دونوں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ راشن کون دیتا تھا، ہمارے گھر میں یہ ہمیں کون سنبھالتا تھا، یہ ان کی شہادتوں کے بعد دونوں پتہ چلتا تھا. یہاں پر پہلے آئی ڈی کارڈ لیے جاتے ہیں، یہاں پر پہلے تصویریں دکھائی جاتی ہیں، یہاں پر پہلے کیمروں میں اندر تمہارے چہرے آتے ہیں. یہ جو روش ہے نا، یہ سب مل کے اس قوم کو بہکاری بنا رہے ہیں، پلان کیا باقاعدہ. اقتصادی لحاظ سے آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے، ہر فیملی ابھی بھی لوگ دو دو جابس کر کے زندگی گزارتے ہیں، اکثریت ہماری دو جابس کرتی ہے، کم سے کم دو جگہوں پہ ضرور ٹائم دیتی ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں نہیں تم آہستہ آہستہ تین جگہوں پہ کرو گے، ختم ہو جائے گا. اور پھر تمہارے گھر والے بھی، خالی تم نہیں، گھر کی خاتون خانہ کو بھی کہو کچھ کرے. پھر یہاں نہیں ہے، بچہ 13-14 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو کہو بس ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے پیسے خود نکالے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں جس طرف ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پاکستان جو اتنی مشکلات کے بعد ابھی بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے، اگر اس کو آزادی کے ساتھ کوئی صحیح قیادت انڈیپینڈنٹلی، یعنی وہ کسی کے فورس پیچھے سے کوئی، اگر وہ آزادانہ فیصلہ کرے تو آپ یقین کیجئے یہ پاکستان ابھی بھی اتنا کنگال ہونے کے باوجود بھی، اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی، جب سے بنا ہے صرف اس کو حکمران کھاتا ہے. آپ اس کی روڈیں دیکھ لیں، آپ اس کی جو جس چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا سب کھاتے ہیں، کھا کھا کے پیٹ ہی نہیں بھرتے لوگوں کے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی اس پاکستان کے اندر اتنی گنجائش ہے، پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم تعجب کرتے ہیں کہ ابھی دیہاتوں میں آپ چلے جائیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں یار یہ جو 8 افراد کا گھر تمہارا گھرانہ مشتمل ہے، 8 افراد کا، تو اور تمہاری جو تنخواہ ہے، کارخانے میں جاب کرتے ہو 9,000 روپے، 10,000 روپے، 11,000 روپے، بہت زیادہ 12,000 روپے میں ملتے ہیں کارخانے میں جاب کرنے پر، 12,000 روپے میں تم جو ہے وہ اپنا یہ 8-10 بچوں کو پال لیتے ہو. تو کہتا جی میں پال لیتا ہوں. اگر زیادہ خواہشات نہ ہوں، ہم تنوع کی طرف نہ جائیں کہ روزانہ ڈشز تبدیل ہو رہی ہیں، گھر میں فرنیچر تبدیل ہونا چاہیے، گھروں کا رنگ تبدیل ہونا چاہیے، ہمارا گاڑی اور موٹر سائیکلیں تبدیل ہونی چاہیے، تبدیل یعنی تنوع. اگر کہاں کہ یہ خواہشات انسان کی نہ ہوں تو 12-15 ہزار میں، سر یہ ابھی بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر کہ لوگ اسی آمدنی کی زندگی گزار لیتے ہیں. उजाग लेते हैं, लेकिन अब ऐसा रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। भारत पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, तवज्जो की ज़रूरत है, इस पाकिस्तान की तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बहुत माजर से अभी निशान भी ये बात कर रहे थे और ये पाकिस्तान में नज़र भी आ रहा है, क्या ऐसा ऐसा जिसके पास टैलेंट होता है, जिसके पास पैसा होता है या जिसके पास कोई आसरा होता है बाहर, वो ये मुल्क छोड़ रहा है, ये मुल्क छोड़ रहा है। हम इसको कहते हैं ब्रेन्स का यहाँ से जाना। अगर इस मुल्क से ब्रेन जाने लगे, अगर इस मुल्क से लोग अपना सरमाए लेके जाने लगे, अगर इस मुल्क से लोग टैलेंट अपना लेके जाने लगे, क्या होगा फिर इस मुल्क के साथ, क्या होगा? बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। बार हम नहीं कहते कि फौरन आप सब जो है ना कोई सियासी अमल शुरू करें, लेकिन शऊर ज़रूर रखें, अवेयर ज़रूर रहें, हालात से आगाही ज़रूर रखें और अपने रोल को तलाश करते रहें कि भाई मेरा क्या रोल बनता है इस वक्त माशरे के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ। उस रोल को तलाश करने की कोशिश करें, खुदा इंशाल्लाह हम सबको हमारी ज़िम्मेदारियाँ समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले हाल में हमने 50 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू की है, ऐसे ही 50 मिनट से ज़्यादा हो गई। अगर दो चार सवाल हो जाएँ तो इंशाल्लाह इसको घंटा मुकम्मल करके और फिर आपकी ज़हमतें तमाम करते हैं। वैसे ये रस्मी प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, जो अहबाब जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर सवाल है तो कर लें इंशाल्लाह, अगर हमें जवाब आता होगा तो दे देंगे, नहीं आता होगा तो जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान को मैंने एक आयत तो पढ़ी, उसके ज़ेल में दो तीन आयतें और मैंने एक आयत तबरुकन खोली भी थी, मैं इसको पढ़ देता हूँ जब तक आपके ज़हन में सवाल आता है। ये बहुत ही मुख्तसर सी आयत है, इन्नमा तअबुदूना मिन दूनि अल्लाह औसाना, मैं तर्जुमा ही पढ़ता हूँ इसका, तुम तो अल्लाह को छोड़कर बस बुतों को पूजते हो। ये जो मुखातिब उस वक्त कौम जो रसूल खुदा के सामने है, जो बुतों को पूज रही है, लेकिन हम मुखातिब हम हैं, मुखातिब हम सब हैं, रहती दुनिया तक के लोग हैं। हम हमारा बुत पत्थर का बना हुआ नहीं होगा, हमारा बुत लकड़ी का बना हुआ नहीं होगा, हमारे बुत मुख्तलिफ हैं। और रिवायात में आपकी ख्वाहिशात को हर वो चीज़ कि जो अल्लाह से आपको फासले पे लेके जाए, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, आपका अपना बच्चा, दौलत शोहरत इज्जत ये सब तो है ही बुत, अगर वो अल्लाह से आपको दूर करे। लेकिन फलसफा ये है, बात ये है कि हर वो चीज़ औसान है, हर वो चीज़ बुत है कि जो आपको आपके अल्लाह से दूर करे। हर वो चीज़, ज़रूरी नहीं कि बुत शक्ल सामने आए, मेरी ख्वाहिशात, हर वो चीज़ कि जो मुझे अल्लाह से दूर करे वो मेरा बुत है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बस बुतों को पूजते हो और झूठ गढ़ लेते हो। जब हम तुम्हें पकड़ लेते हैं, या लगता नहीं तुमने काम अल्लाह के लिए किया है, क्या बात कर दी, मैं तो चैरिटी करता ही अल्लाह के लिए हूँ, मैं तो ये सारे काम करता ही अल्लाह के लिए हूँ, अल्लाह ने कहा शक हो रहा है हमें तुम्हारे ऊपर, अल्लाह के सिवा तुम जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हें रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। लेकिन ये मुख्तलिफ रविश इख्तियार ना करें रिस्क तक पहुँचने के लिए। रिस्क क्या है, हर वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ाए, यहाँ रिस्क खाना पीना बुरा सिर्फ नहीं है, हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह के रास्ते में इंशाअल्लाह तैयार करके आगे बढ़ाए उसे रिस्क कहते हैं। तो कहा कि जिनकी तुम पूजा करते हो तुम्हें रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते, लिहाजा तुम अल्लाह के यहाँ से रिस्क तलब करो, हाथ फैलाओ ना, हाथ बढ़ाओ ना, अल्लाह से मांगो ना, सिर्फ अल्लाह से मांगो ना, कोशिश तो करो ना। आप यकीन कीजिए बहुत कम हो गया है, यानी अल्लाह से मांगना आपको पता है ज़्यादातर हमारा नमाज के बाद, दोनों नमाजों के बाद या दोनों के दरमियान, बस वहाँ पर हम कहते हैं अल्लाह से मांग रहे हैं। बाकी आप पूरे 24 घंटे में इस आधे से पौन घंटे को निकाल दें जो हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, कितनी मरतबा जब अल्लाह को याद करके लोग अल्लाह से मांगते हैं, ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी को देखिएगा। इसकी बंदगी करो, अल्लाह से रिज़्क तलब करो और उसकी बंदगी करो, उसका शुक्र अदा करो, बंदगी भी उसी की करो। क्या कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है, क्या कर रहे हो? कभी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लेते हो, कभी अमेरिका को अपना खुदा बना लेते हो, تم حکومتوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اگر اس کی بندگی کرو، بندہ بننا اس کا بنو اور شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. کیوں؟ اینڈ میں تمہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے نا. بڑا سخت حساب ہے. درود پڑے محمد والے محمد. انشاءاللہ خدا کو گواہ اور آپ سب کو بھی کہ جو باتیں میں کرتا ہوں اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوتا ہوں. جب میں طنزیہ لہجہ اختیار کرتا ہوں باخدا میں اپنے آپ پر زیادہ متوجہ ہوتا ہوں، یعنی خدا جو ہے وہ باتیں میں بھی اتنی بڑی بڑی کر رہا ہوں لیکن میں خود اس طرح ہوں جیسی ان آیات یا آیات مجھ سے چاہتی ہیں. تو انشاءاللہ ان تمام باتوں کا پہلا مخاطب میں خود ہوں، اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو پھر آپ اس کو اپنا ان باتوں کو اپنے آپ کو بھی مخاطب قرار دے سکتے ہیں، لیکن پہلا مخاطب باہر نظام باتوں کا میں خود ہوتا ہوں. درود پڑے محمد والے محمد کو. بسم اللہ. اگر کوئی سوال ہے. الحمدللہ مذہبی قیادتیں ہمیشہ کی طرح تقسیم ہیں، ہمیشہ کی طرح کسی ایک جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہے. ہماری اپنی مرکزیت بڑی کمزور ہے آپ کے سامنے، ہماری اپنی ہی مرکزیت کتنی کمزور ہے آپ کے سامنے. کاش 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 ہو جاتا ایسا کہ سب بزرگان باہر ہر ایک کے پیروکار موجود ہیں، ہر ایک کے فالوورز موجود ہیں. کاش ان کا کوئی ایک مشترکہ فورم ہوتا، قومی موضوعات کے اوپر کم سے کم ایک تجزیہ تحلیل کے بعد جتنا لڑنا ہے کسی ایک آپس کے کمرے میں لڑ لیتے، لیکن کوئی ایک ہی بیانیہ دیتے چاہے وہ غلط بھی ہوتا کوئی مسئلہ نہیں. متحد ہونے کے بعد غلط کام بھی ہو رہا ہو نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، متحد ہونے کے بعد غلط کام بھی ہو رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اس اتحاد میں کہیں نہ کہیں برکت ڈال کے ان کو نکال دیتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں، واقعات ہیں، سب کچھ میں موجود ہے. لیکن یہ جو ہم سب آپس میں تقسیم ہیں، ہم سب، آپ کا کوئی تعلق یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو مذہبی قیادتیں ساری آپس میں تقسیم ہیں، ہمیں اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے. آئیڈیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان سب کو متحد ہونا چاہیے. آئیڈیل یہ سب کو متحد ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک قیادت، لفظ ایک قیادت غلط ہے، ایک وحدت، ایسی وحدت، ایسی شورا کہ جب یہ طے ہوتا ہے کہ یار جو قومی ایشوز آتے ہیں نا ان پر ہماری ایک رائے جانی چاہیے، معاشرے میں ایک رائے آنی چاہیے. یہ آئیڈیل ہے. اگر ہم کر سکے نہیں ہو رہا، پھر میں دوسرا سولوشن بھی پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کم سے کم جیسے آپ انشاءاللہ اور بہت سارے لوگ یہ شعور رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار سب کو ایک ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کوئی بھی آپ میں سے ایسا ہوگا کہ جو کہتا ہوگا نہیں نہیں بس میرا لیڈر صحیح ہے بقیہ جہنم میں جائے گا، دوسرا والا لیڈر جہنم میں جائے گا. کوئی بھی ایسا نہیں انشاءاللہ. سب ہی سمجھتے ہیں تھوڑی بہت کمی زیادتی کے ساتھ ہم سب اچھے لوگ ہیں. اگر اس بات قائل ہیں نا تو ہم کم سے کم جو فالوورز ہیں نا وہ یہ طے کر لیں، وہ یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم نے انشاءاللہ کوشش کرتے رہنی ہے ان بزرگوں کا احساس دلانا ہے کہ یار یہ قوم جو ہے نا یہ بہت اچھی ہے، یہ قوم جو ہے متحد ہو سکتی ہے، یہ قوم بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے، بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. اگر 22-23 کروڑ کے اندر 5 کروڑ مبالغہ ہو گیا، چلیں 3.5 کروڑ بھی رکھیں، 22 کروڑ میں 3.5 کروڑ بہت بڑی قوم ہوتی ہے. کوئی مشترکہ بات طے کر لے تو وہ کراچی سے لے کے خیبر تک اس پر عمل ہو سکتا ہے، کراچی سے لے کے گل بلتستان تک اس پر عمل ہو سکتا ہے. تو اگر انشاءاللہ اس طرح ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم فی الحال ایسے نہیں ہیں. ہم نے جو ہے وہ سب نے اپنے سیاسی قبلے بھی تقسیم کیے ہوئے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے.